بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کی پہلی برسی پر ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت آپ سنیں گے، اور آئین صحافت کے بعد جو پروگرام ہوگا اس کا عنوان ہے آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور خبروں کے بعد پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر ہم آپ کو پروگرام یادوں کے جھروکے سنوائیں گے، اور اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ میں مناسب موقع پر ایرانی قوم کو بتاؤں گا کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کیوں اس قدر اصرار کرتے ہیں کہ ایران یورینیم کی افزودگی نہ کرے۔ حماس کے رہنماؤں کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے دوبارہ آغاز کے 64ویں روز مزید کم از کم 50 فلسطینی شہری شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانے پر اتفاق۔ اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والے خادمان ملت کی پہلی برسی کے موقع پر حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک پروگرام منعقد ہوا۔ حاضرین سے خطاب میں آپ کا فرمان تھا کہ امریکہ سے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے شہید صدر کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور ملک کے اہم مسائل سے حاضرین کو آگاہ بھی کیا۔ آپ نے اس موقع پر شہید سید ابراہیم رئیسی کو ایک حقیقی عوامی شخصیت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہ صرف خود کو کبھی عوام سے برتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خود عوام کی سطح، عوام کی مانند، یہاں تک کہ عوام سے بھی کم قرار دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شہید رئیسی کا یہ جذبہ احساس ذمہ داری اور نورانیت پر مبنی تھا، اور شہید رئیسی حقیقتاً عوام کی خدمت کے لیے صدارتی انتخابات کے میدان میں اترے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ یہ اسلامی انقلاب کا کمال تھا کہ اس نے ان جیسے لاکھوں نوجوان شہیدوں کو تربیت کر کے ایرانی عوام کو پیش کیا کہ جن میں سے بڑی تعداد میں ممتاز قومی اور بین الاقوامی شخصیت بن کر ابھریں۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں شہید سید ابراہیم رئیسی کی نگاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں جب ایک صحافی نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ٹھوس طریقے سے کہا نہیں اور اس پر قائم رہے اور دشمن کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت تک نہیں دی کہ ایران کو مکاری کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کھینچ لائے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی جانب سے براہ راست مذاکرات پر اصرار کی ایک یہی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہید صدر نے بالواسطہ مذاکرات کیے جس طرح آج ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور میرے خیال میں اس بار بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر امریکی فریق کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکی فریق جو ان بالواسطہ مذاکرات میں موجود ہیں انہیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ یاوہ گوئی سے پرہیز کریں۔ یہ کہنا کہ ہم ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے یہ اوقات سے بڑھ کر بات کرنا ہے، کسی کی اجازت کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک واضح پالیسی اور طریقہ ہے اور اپنی سیاست پر ہی گامزن رہے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ وہ کسی اور موقع پر ایرانی عوام کو بتائیں گے کہ یورینیم کی افزودگی پر مغرب بالخصوص امریکہ کی اتنی تاکید کیوں ہے اور کیوں ایران میں افزودگی نہ ہونے پر اتنا زور دیتے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایران کی آمادگی پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکومت ایران میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اپنے دعوے میں سچی ہے تو ہم انہیں اس مسئلے پر یقین دلائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی منہ زوری اور طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور اپنی قوم کو جوہری صنعت اور صحت کے شعبے میں پرامن کامیابیوں سے محروم نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات انتہائی سازگار ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اقتصادی مفاہمت میں وسعت آئی ہے۔ فواد حسین نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور علمی تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے اور ایران کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے، ہر سال لاکھوں ایرانی اور عراقی زائرین محبت اور عقیدت کے ساتھ مقدس مزارات کی زیارت کرتے ہیں، یہ مذہبی تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حماس کے سیاسی بیورو کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی بیورو کے ارکان باسم نعیم اور اسامہ حمدان سے ملاقات میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے منصوبے فلسطینی عوام کے بنیادی مفادات اور مطالبات کو پورا نہیں کر سکے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف فلسطینی مزاحمت اور عوام کے لیے ایران کی مسلسل حمایت، بالخصوص سفارتکاری اور علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر یقین دہانی کروائی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ بحرین اور مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان 2023 میں تعلقات کی بحالی کے بعد منامہ کے ساتھ روابط کے امکانات روشن ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کی کوششیں جلد ثمر آور ثابت ہوں گی۔ ایران اور مصر کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کے تناظر میں ایران اور مصر کے درمیان سفارتی روابط میں تیزی آئی ہے، جبکہ مصر اس مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ دریاسنا ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ عراقی کردستان کے سربراہ نیچروان بارزانی سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے ایران و عراقی کردستان کے درمیان بڑھتے تعلقات پر خوشی کا اظہار اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے دورے عراقی کردستان کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشن ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کو ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا، جس کا مقصد دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانا بتایا گیا ہے۔ زمانے امن کی پوزیشن پر دونوں ممالک کی واپسی کو سیز فائر کا اگلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی مذکورہ دونوں عہدیداروں نے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ خیال ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے اور پھر اس پر حملہ کر دینے کے بعد دونوں ملکوں کی افواج آمنے سامنے آ گئی تھیں، جس کا سلسلہ 4 روز تک جاری رہا، جس کے دوران دونوں طرف سے عسکری و غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور دونوں ہی ممالک نے ایک دوسرے کو کاری ضرب لگانے کے پرزور دعوے کیے۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی اقدامات انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیل متاثرین کو امداد کی فراہمی روک کر اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے خطرے پر اظہار تشویش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی اعلان سے خطے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی اقدامات ضروری ہیں، اسرائیل کو سزا دلوانے کے لیے بھی عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کی جبری بے دخلی، ناجائز آبادکاری اور قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہونی چاہیے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے دوبارہ آغاز کے 64ویں روز مزید کم از کم 50 فلسطینی شہری شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ کے جبالیہ، جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں المواسی کیمپ پر اندھا دھند بم گرائے، جس میں کم از کم مزید 50 کے شہید اور 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جبالیہ میں ایک رہائشی عمارت جبکہ مواسی میں پناہ گزینوں کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا۔ ادھر غزہ کے شہر کے مشرق میں واقع موسیٰ بن نصیر نامی ایک اسکول صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بنا، جس میں پناہ لینے والوں میں سے 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرکزی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی، جس میں 5 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ دارالبلا میں ایک مکان پر ہوئی بمباری میں کم از کم 8 کے شہید ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یک طرفہ پابندیاں اور انصاف تک رسائی کا حق عنوان کے تحت تہران میں خصوصی نشست ہوئی، جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ سیاسی حربے کے طور پر استعمال ہونے والی یک طرفہ پابندیاں نہ صرف کسی ملک کے اقتصاد کو متاثر کرتی ہیں بلکہ عوام کی روزمرہ کی زندگی اور انسانی حقوق سے ان کی بہرہ مندی پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اس قسم کے چیلنجوں سے نمٹنے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حقیقی معنی میں حمایت کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں تہران میں ایک اجلاس ہوا، جس میں بین الاقوامی اور قانونی امور میں وزیر خارجہ ایران کے نائب کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ اس نشست میں انسانی حقوق کے حصول پر یک طرفہ جبری اقدامات کے منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ابتدائی حقوق سے اقوام عالم کی محرومی میں یک طرفہ پابندیوں کے اثرات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کے یک طرفہ اور جبری اقدامات بین الاقوامی ضابطے کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں، اور یہ ممالک پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کا اثر عوام کی صحت، تعلیم اور انصاف تک رسائی کے ان کے حق پر پڑتا ہے۔ نشست میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر دوہان نے بھی ایک رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے ایران سمیت مختلف ممالک کے دورے اور اس کے دوران پابندیوں کے غیر انسانی نتائج کے بارے میں اپنی تحقیقات کے نتائج کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک طرفہ جبری اقدامات نہ صرف انسانی حقوق کے اصولوں کے منافی ہے بلکہ بچوں، مریضوں اور کم آمدنی والے طبقے کو بھی مزید غیر محفوظ بناتے ہوئے انہیں مختلف خطرات سے روبرو کر دیتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب۔ جناب حسین تقوی صاحب، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم رضوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کی برسی کے موقع پر میں تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتا ہوں۔
جناب حسین تقوی صاحب، آج ہم شہید سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کے سلسلے میں ہی آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے،
جی،
اور آج رہبر معظم نے بھی اس سلسلے میں اپنے بیان دیے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ یہ بتائیں کہ کیا رہا آج کا پروگرام اور اس سلسلے میں کیا کیا پیش رفت ہوئی.
جی جی, بہت شکریہ قائم رضوی صاحب. یہ آج شہید ابراہیم رئیسی کے اہل خانہ اور شہداء اسلامی جمہوریہ ایران کے اہل خانہ نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی حسینی امام خمینی میں.
جی,
ایک پروگرام منعقد ہوا ان کی تجلیل, ان کے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اور ان مواقع پر رہبر انقلاب اسلامی ایک پیغام بھی ملت کو اور تمام دنیا کے حریت پسند اور آزاد منش انسانوں کو دیتے ہیں. یہ رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کے اندر یہ چیز موجود رہتی ہے. اور آج بھی حاضرین سے خطاب میں آپ کا کہنا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے شہید صدر کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور ملک کے اہم مسائل سے حاضرین کو آگاہ بھی کیا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے شہید صدر ابراہیم رئیسی کے قلبی, زبانی اور عملی اوصاف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید رئیسی ایک الہی حکومت کے ذمہ دار کی مکمل مثال تھے, اور انہوں نے تھکن نہ ماننے والی کوششوں کے ساتھ عوام, قوم کی عزت و وقار کی حفاظت کی. اور ان کا طرز عمل جو ہے وہ حکام, نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک عظیم نمونہ جو ہے چھوڑ کر وہ گئے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ بالواسطہ مذاکرات کے امریکی فریق کو بے بنیاد جو وہ باتیں کرتا ہے اسے باز رہنے کی آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے تاکید کی کہ امریکیوں کا یہ کہنا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے, آپ نے کہا کہ یہ حد سے بڑی ہوئی غلط بات ہے, اسلامی جمہوریہ ایران اپنی پالیسی اور روش پر قائم رہے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں باہر سے آ کر جو ہے وہ ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ کام انجام دیں اور یہ کام انجام نہ دیں, جبکہ یہ ہمارا قانونی اور بین الاقوامی حق ہے کہ ہم جس پر جو ہے وہ عمل کریں گے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے اس حوالے سے دو ٹوک جو ہے وہ بات کی, اور آپ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں شہید ابراہیم رئیسی کی نگاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں جب ایک صحافی نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے بارے میں پوچھا ان سے, تو انہوں نے ٹھوس طریقے سے کہا کہ نہیں, اور اس پر وہ قائم رہے اور دشمن کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت تک نہیں دی کہ ایران کو مکاری کے ساتھ جو ہے مذاکرات کی میز پر کھینچ لائے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی جانب سے براہ راست جو مذاکرات پر اصرار کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی تھی. آپ نے فرمایا کہ شہید صدر نے بالواسطہ مذاکرات کیے جس طرح آج ہو رہے ہیں, اور ان کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا, اور میرے خیال میں اس بار بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر امریکی فریق کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکی فریق جو ان بالواسطہ مذاکرات میں موجود ہے انہیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ یاوا گوئی سے جو ہے وہ پرہیز کریں, اور یہ کہنا کہ ہم ایران کو مثلا جیسا کہ میں نے کہا کہ اجازت نہیں دیں گے یورینیم کی افزودگی کی, یہ اوقات سے بڑھ کر بات کرنا ہے, یعنی کہ اپنی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر بات جو ہے وہ کرنے کے مترادف ہے. جی, اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے نا وہ واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ بیان کیا. میں آؤں اب شہید رئیسی کی زندگی کے حوالے سے کہ جو نہایت ہی مؤثر اور نہایت ہی جو ہے وہ یادگار ان کی زندگی جو ہے وہ گزری ہے، اس حوالے سے کہ آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جو ایران کی تاریخ میں جو صدور گزرے ہیں ان کے کارناموں کے اعتبار سے ممتاز اور نمایاں ہیں۔ میں یہاں پر موجودہ صدر پزشکیان جو ہے انہوں نے بھی ایک تقریب منعقد ہوئی شہید رئیسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو اس میں فرمایا کہ میں شہید رئیسی کی جو مشہد میں ان کی والدہ کا گھر تھا میں وہاں گیا ہوں اور میں نے وہاں کے جو حالات دیکھے اور جو زندگی ان کی ہے سادہ زندگی وہ ایک معمول کی جو روٹین کی زندگی ہے اس سے بھی کم کی زندگی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو حکام ہیں ہمارے جو ذمہ دار جو حکام ہیں وہ کسی لالچ میں عہدہ نہیں سنبھالتے بلکہ وہ یہ خدمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کا معیار یہ ہوتا ہے اور کہ اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ شہید امیر عبداللہیان کے گھر جو ہے وہ تشریف لے کے گئے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے ایک اپنے سفارتکار سے پوچھا کہ آپ مجھے صحیح جگہ ہی لائے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ حسین امیر عبداللہیان کا، یہ یہاں زندگی گزارتے تھے یہاں رہتے تھے، تو یہ خود ایک جو ہے وہ جو غیر ملکی مندوبین یا حکام ہیں ان کے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہوتی تھی کہ ایران کے ٹاپ کے جو افراد ہیں ان کی زندگی کتنی سادہ اور کتنی زیادہ جو ہے وہ عوامی زندگی ہے۔ تو شہید ابراہیم رئیسی کی زندگی بھی جو ہے وہ اسی طرح کی گزری ہے۔ اس ملاقات میں بعض اعلی حکام کی موجودگی میں رہبر انقلاب اسلامی نے ان شہدا کی یاد تازہ کی جو 30 اردی بہشت کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا، جن میں شہید ابراہیم رئیسی کے ساتھ شہید آل ہاشم، شہید امیر عبداللہیان اور جو پائلٹ گروپ تھا جو لے کے گیا تھا ان کو، اس میں عملے کے افراد اور آذربائیجان کے گورنر اور جو ان کے سیکیورٹی کمانڈر تھے ان کی جو شہادت واقع ہوئی اس پر رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ مفصل روشنی ڈالی اور ان کی خدمات کو اور ان کی شخصیات کو اور ان کے کارناموں کو قرآنی آیات کی روشنی میں جو ہے وہ پہنچایا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو خدا سے متوسل رہتے تھے، خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے سر بسجود رہتے تھے اور ان کی زندگی جو ہے وہ سچائی اور انتک محنت کے اصول پر استوار تھی، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا کام سر انجام نہ دیا جائے کہ جو الہی احکام کے منافی ہو۔ لہذا شہید ابراہیم رئیسی کو اللہ نے جو ہے وہ یہ شرف بھی بخشا کہ لوگ حسرت کرتے ہیں کہ جیسے ایران میں آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو ان کا تشییع جنازہ ہوا ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ بے نظیر بے مثال جو ہے وہ تشییع جنازہ تھا، اسی طریقے سے شہید ابراہیم رئیسی صاحب کی جو تشییع جنازہ تہران میں ہوئی، قم میں ہوئی، مشہد میں ہوئی، اس میں بھی لاکھوں عقیدت مندوں اور ان کے چاہنے والوں نے شرکت کی، اور یہ بتایا کہ یہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ صدر تھے۔ شہید رئیسی کی صداقت و صراحت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان کی قدر تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم انہیں مثلا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے عوامی محفلوں میں جاتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں ایک علاقے میں جو ہے وہ سیلاب آ گیا تھا، تو شہید رئیسی اپنے عالم دین تھے، لباس سے مثلا روحانیت زیب تن کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ مٹی میں جو ہے کہ پانی میں جو ہے اپنی پیجامے کو اوپر کر کے اور وہ گئے، ان کی ابا بھی گیلی ہو گئی، ہاتھ بھی گیلے ہو گئے، ٹھنڈ کا بھی موسم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کے جو افراد تھے، مکین تھے، ان سے ملاقات، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا، انہوں نے کہا کہ ان جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں سیلاب کے اندر، ان کا درد جو ہے وہ میرا درد ہے، ان کی مصیبت جو ہے وہ میری مصیبت ہے، ان کے یہ جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں یہ میری تکلیف ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ ان سے جدا جو ہے وہ نہیں ہوں۔ اور اسی نقطے کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اپنے آج کے خطاب میں اشارہ کیا ہے کہ وہ عوام کو اپنے سے جدا جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ عوامی مسائل پر، انہوں نے بند کارخانوں کو دوبارہ کھلوایا، جن گھروں کے چولہے بجھ چکے تھے ان گھروں کے اندر جو ہے چولہے دوبارہ جو ہے وہ روشن ہوئے، ان کی خواہش یہ تھی کہ جو دسترخوان ہے لوگوں کے گھروں کا وہ چھوٹا نہیں ہو بلکہ وہ بڑا ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر خدا کی نعمت جو ہے موجود ہو۔ ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی ایرانی جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے، بلکہ اس کو جو آسائشیں اس کی استطاعت کے مطابق میسر آ سکتی ہوں وہ اسے آئیں۔ بہرحال ایک محبوب، ایک نہایتی خدا ترس، ایک الہی شخصیت تھے، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا مثالی طرز عمل ہمارے درمیان موجود ہے، اور انشاءاللہ ان کا یہ مثالی طرز عمل حکاموں کے لیے بھی جو ہے وہ نمونہ عمل رہے گا۔
جی بہت بہت شکریہ جناب حسین تقوی صاحب، آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو سامعین، اب یہیں پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے
ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور شہید صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کی پہلی برسی پر اب پیش ہے ایک خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین, شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
جس کا لہو بھی حد کی حمایت میں بہ گیا، جس کا لہو بھی حد کی حمایت میں بہ گیا، اس کا تو نام فل دے پری میں لکھا گیا۔ محفل میں انبیاء کی، محفل میں انبیاء کی کیا کر
سامعین۔ 30 اردی بحث سن 1403 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ وفد کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر اس وقت صوبہ آذربائیجان شرقی کے ورزقان علاقے میں فضائی حادثے کا شکار ہو گیا جب وہ قیس قلعہ سی نامی ڈیم کی افتتاحی تقریب سے تبریز شہر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ سامعین، ٹھیک ایک سال قبل اردیبہشت مہینے کی 30 تاریخ سن 1403 ہجری شمسی مطابق 19 مئی سن 2024 کو اسلامی جمہوری ایران اور آذربائیجان کی سرحد پر واقع قیس قلعہ سی نامی ڈیم کا افتتاح ہوا تھا۔ ایران کے اعلیٰ سطحی حکام کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں نے پرواز شروع کی۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک دوسرے افتتاحی پروگرام کے لیے صدر مملکت جناب آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو تبریز لے جا رہا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں سے عرص باران کے گھنے جنگلات نیچے کی طرف دکھائی دے رہے تھے۔ موسم تھوڑا سا ابر آلود تھا، ایک دم سے گھنا کوہرا پورے علاقے پر چھا گیا تھا۔ اسی وقت پرواز کے کمانڈر نے، جو کہ صدر مملکت کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی تھے، یہ حکم دیا کہ تمام ہیلی کاپٹر بلندی پر جائیں تاکہ دھند سے باہر نکل سکیں۔ 2 ہیلی کاپٹر ان پر سوار لوگوں کے ساتھ خیریت سے ایک محفوظ علاقے تک پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر تیسرا، وہ دیگر افراد جو اب ایک محفوظ مقام پر اتر چکے تھے، تیسرے ہیلی کاپٹر کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر تک کوئی خبر نہیں ملی، ایسا لگ رہا تھا کہ پرواز کے کمانڈر بلندی پر نہیں جا سکے تھے۔ حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ایک بہترین پائلٹ تھے، لیکن بہترین لوگوں کے لیے بھی کبھی کبھی ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ پائلٹ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو چکا تھا، صدر کے وفد نے ان کے موبائل فون پر کئی مرتبہ کال کی لیکن کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ کئی بار کال کرنے کے بعد آخر کار پائلٹ کے موبائل سے یہ جواب آیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ایک کر کے امدادی ٹیمیں علاقے میں پہنچ رہی تھیں مگر دھند ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں تلاش کا کام ہر لحظہ دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر صرف وہی لوگ مدد کر سکتے تھے جو علاقے سے واقف ہوں۔ مقامی لوگ وہاں پر پہنچنے لگے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار جوان آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے لگے۔ وہ لوگ آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو ان کی بلند اور اونچی آواز سے پہچانتے تھے، وہی آواز جو ہمیشہ ہی عدل و انصاف کے لیے اٹھتی رہتی تھی۔ ان کو امید تھی کہ وہ ابراہیم رئیسی کی آواز کو جنگلوں کے بیچ سے سن سکیں گے۔ تلاش کا کام صبح تک جاری رہا۔ صرف امدادی کارکن ہی نہیں تھے جو ان کو ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ پورے ایران کے لوگ ایک گمشدہ شخص کے ملنے کے انتظار میں تھے۔ وہ پوری رات دعائیں کرتے رہے اور میڈیا کے ذریعے حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 5 بجے دھند کم ہو چکی تھی۔ اسی دوران ڈرون نے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے مقام کا پتہ لگا لیا۔ مقامی موٹر سائیکل سوار اور امدادی کارکن فوراً ہی اس امید کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچے کہ شاید کوئی زندہ بچ گیا ہو، مگر جلد ہی ہیلی کاپٹر پر سوار تمام لوگوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ پھر سوشل میڈیا پر ایک پیغام گردش کرنے لگا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: خواہش تو یہ تھی کہ جب صبح ہو تو آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کو صحیح اور سالم دیکھیں، ان کو ٹی وی اسکرین پر قوم سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھیں۔ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے منکسر ہیں کہ ان چند گھنٹوں کی ہماری فکر مندی پر بھی قوم سے معذرت خواہی کریں گے، مگر انہوں نے معافی مانگنے جیسے کام کو قیامت کے دن پر چھوڑ دیا، اس مہربان خدا کے سپرد کیا جو قیامت کے دن اپنے بندوں کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں پر خود ہی ان سے ان کی دلجوئی کرے گا۔
فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، پھول گنچے قرآن اے شہیدوں تم کہاں ہو، لالائے سرخ قرآن اے شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریان، بلبل شام شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے
جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو, تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو.
سامعین, آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی عمر صرف 17 برس کی ہی رہی ہوگی جب وہ ایمان سے لبریز دل کے ساتھ پہلوی حکومت کے مظالم کے خلاف جد و جہد میں شامل ہوئے تھے. سڑکوں پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں ان کی بلند آواز جوانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر رہی تھی. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جب اسلامی نظام کو سچے خدمت گزاروں کی ضرورت تھی تب انہوں نے عدلیہ کے میدان میں قدم رکھا. یہ کام کسی منصب یا عہدے کی تلاش کے مقصد سے نہیں تھا بلکہ اسے وہ حق کو زندہ کرنا سمجھتے تھے. جب ان کی عمر 25 برس کی ہوئی تو ان کو کرچ شہر کا پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا. ان کے پاس آنے والا پہلا مقدمہ زمینوں پر قبضہ کرنے والے ایک مافیا گروہ کا تھا. اس بارے میں ان کے ساتھیوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک کیس ہے, اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اس پر آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے بہت ہی پرسکون انداز میں کہا تھا کہ اگر آج میں خاموش ہو جاؤں گا تو کل مظلوم کی فریاد کو کون سنے گا. پھر جب وہ تہران کے پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے تو اس وقت ملک عراق کی مسلط کردہ جنگ کی سختیوں سے دو چار تھا. انہوں نے زر مبادلہ کے اس منگلکوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی. قتل کی دھمکیاں اور دھمکی آمیز خطوط کبھی بھی ان کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکے. ایک رات انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن خدا مجھ سے راضی نہ ہو. جس وقت سن 2018 عیسوی میں انہوں نے ایران میں عدلیہ کی سربراہی سنبھالی تھی تو انہوں نے پورے عزم کے ساتھ ملک کی تاریخ میں بدعنوانی کے خلاف سب سے بڑے آپریشن کا آغاز کیا تھا. آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے احکامات سے جو مقدمے کسی نتیجے تک پہنچے تھے ان میں سے ایک مقدمہ 3000 ارب کا غبن کا کیس بھی تھا. ججوں کے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر جج کو علی علیہ السلام کی تلوار کی طرح ہونا چاہیے, انصاف کے سامنے پرسکون لیکن جبر کے سامنے بے صبری. انہوں نے عدلیہ کو محض ایک عدالتی ادارے سے نکال کر عوامی حقوق کی بحالی کے ادارے میں بدل دیا. انہوں نے جائیداد کو ملکی خزانے میں واپس کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا. ساتھ ہی جیل کے قوانین میں اصلاحات کر کے ہزاروں قیدیوں کو رہا کروایا اور ان کو ان کے گھروں کو واپس کیا. ایک بار آزاد ہونے والے ایک قیدی کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو مجھ کو واپس کر دیا. تو آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ تو میرا فرض ہے.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا, اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا, جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا. پہچانتے اس کی عیاریوں کو بھی ہیں جانتے لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے